بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه. أما بعد، عقيدة الطحاوي شرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. اس جملے کے تعلق سے، فرشتوں پر ایمان، کتاب اور انبیاء اور کتابوں پر ایمان کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ کے شرح کرتے ہوئے فلاسفہ، معتزلہ اور روافض کے اصول بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں: وہ اصول اہل سنت والجماعت، اب اہل سنت جماعت کے اصول کے ذکر کر رہے ہیں ان باطل اصولوں کے بعد جو فلاسفہ، معتزلہ اور رافضیوں نے اور دیگر بدعتیوں نے بنائے رکھے ہیں. اب اصول سنت جماعت کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سنت جماعت کے اصول حقیقتاً تابعۃ لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول اپنی عقل، اپنی جیب سے نہیں نکالے ہوئے، اپنی مرضی کے اصول نہیں بنائے ہوئے. یہ اصول جو ہیں عقیدے کے، جو اصول ہیں، جو کہ ارکان ایمان بنیاد ہے جن کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بنائے ہیں. وہ اصل الدین، دین کی بنیاد کیا ہے؟ الایمان بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں کی اہمیت بیان کی ہے کہ ان میں انہی چیزوں کا ذکر ہے. اور ارکان ایمان پر بات کی ہے. بعض نے ارکان ایمان چھ ہیں، بعض نے پانچ کہا. پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ امام بالقدر اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ سے بیان کیا گیا ہے. اچھا، بعض نے سات بھی کہا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، ابو طالب المکی کہتے ہیں ارکان الایمان سبع، یعنی پانچ وہ، پھر تقدیر پر ایمان چھٹا، اور جنت اور دوزخ پر ایمان ساتویں نمبر پہ الگ سے. امام بالآخر میں شامل ہے، تو بعض امام بالآخر سے نکالا کہ الگ سے ان کو ایک رکن بنا لیا ہے. بہرحال تو جو حدیث میں محفوظ ہیں، معروف ہیں، چھ ہیں، اور ہم نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ان چھ کو یاد کرنا ہے، اور باقی اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں. سات بھی ضمن میں، اگر پانچ ہے تو تقدیر بھی اس کے اس میں اندر شامل ہے. پھر فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے، ارجون جماعت کے نزدیک فرشتوں پر ایمان کیسا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان ہے، اور فرشتوں جو ہیں وہ زمین اور آسمان پر موکل کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو بھی حرکات دنیا میں ہو رہی ہے وہ فرشتے تدبیر کر رہے ہیں. فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالمقسمات امرا، اور جو سلف کے مخالف ہیں، بلکہ جو مخالفین ہیں، وہ کہ فرشتے جو تعریف تبھی ہاں دیکھیں آپ انت میں ہمیں واضح رائے ملتی ہیں کہ فرشتوں کو قسمیں ہیں، بعض مخلوق کے لیے موکل کر دیے گئے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اور بعض پہاڑوں کے، اور بعض بارش کے لیے، بعض رحمت کے فرشتے ہیں، اور بعض فرشتے ماں کے پیٹ کے اندر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور بعض فرشتے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، بعض فرشتے جو ہے یعنی مختلف اعمال کے لیے، خصوصاً جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی، اور اسرف علیہ السلام سور پھونکنا، اسی طریقے سے میکیل علیہ السلام جو ہے بارش کے لیے، وہ بارش سے، اور تین فرشتوں کا ذکر آتا ہے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور چوتھا موت کا فرشتہ. ان کا تعلق پتہ زندگی سے ہے، چاروں کا. وحی دنوں کی زندگی ہے، بارش دنیا کی زندگی ہے، سور پھونکنا مرنے کے بعد کی زندگی ہے، موت کا فرشتہ زندگی ختم کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، زندگی موت کا جو معاملہ ہے، چاروں جو بڑے فرشتے ہیں وہ زندگی کے تعلق سے موکل کر دیے گئے ہیں، اور بعض فرشتے قبر میں سوال کرنے والے ہیں. آخر تک بہرحال فرشتوں کے بہت سارے مختلف اعمال ہیں. اگر حقیقت نہ ہوتی، صرف وہم ہوتا یا خیال ہوتا، تو یہ اعمال کون کر رہا ہے؟ اور پھر اگر صرف تارے ہوتے جو آسمان پہ چمک رہے ہیں، تو یہ عمل کون کر رہے تھے؟ تو حقیقتاً فرشتے حقیقتاً موجود ہیں، کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں یا وہمی چیزیں نہیں ہیں. پھر اور بھی دلائل بیان کرتے ہیں: والمرسلات عرفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. یہ سارے کے سارے مختلف الفاظوں میں ان سے کیا مراد ہے؟ فرشتے ہی مراد ہیں. پھر یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ کوئی گن نہیں سکتا، کہ بیت المعمور جو طواف کر 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا زندگی ساری سبحان اللہ تا قیامت ایک دفعہ. شرف دیکھیں مومنوں کا، مسلمانوں کا، خاص طور پہ ہمارا جو یہاں پہ اللہ گھر قریب رہتے ہیں، جب دل چاہتے عمرہ کر لیتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں، فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. یہ شرف ایک مرتبہ فرشتوں کو ملتا ہے سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے آسمان جو ہیں وہ بھاری پڑ گئے ہیں فرشتوں سے، کوئی جگہ ایک بالش چار ان کے سے زیادہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے والے ہیں، عباد مکرمون ہیں، کرم والے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے نہیں ہیں، نہ ہی کر سکتے ہیں. اور فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک بنیادی اصل ہے، امام صاحب فرماتے ہیں. پھر مسئلہ آتا ہے افضل کون ہے، فرشتے یا بشر افضل ہیں؟ ایک واجب دیا تھا، کون افضل ہے، فرشتے ہیں یا بشر ہیں؟ اور سناٹا چھا گیا. اللہ اعلم، بہت خوبصورت اور پیارا جواب ہے، صحیح بات ہے، بڑا پیارا جواب ہے، لیکن لگتا ہے کہ ڈھونڈا نہیں ہے. اگر جزاک اللہ خیر، اگر ڈھونڈ کے کہا اللہ اعلم تو بہت پیارا جواب ہے، اگر بغیر ڈھونڈے کہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آپ نہیں ملا؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا
ہاں
بارک اللہ فیك. فرشتے جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو کیا جو کافر انسان وہ بھی افضل ہے فرشتوں سے؟ جی آپ نے آیت تو ٹھیک بیان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ انسان مطلقاً بہتر فرشتے سے، یہ ثابت نہیں ہوتا. اسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہے فرشتے سے. نہیں تو کیا ہر انسان افضل ہے؟ اس لیے جو تفصیل آپ نے بیان کی بالکل ٹھیک ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار مومن موحد متبع سنت مسلمان ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جو کافر بدکار ہیں فرشتے ان سے افضل ہیں. بارک اللہ فیک. ایک بات زمین میں آ گئی، شیخ صاحب کہتے ہیں بڑی پیاری بات، اس میں صوفیوں کا واضح رد ہے. کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں پورے جملہ ہمیں پڑھ سنا، ان بعض الجاہلین یسیئون الادب، بعض جاہل لوگ بے ادبی کرتے ہیں فرشتوں کی، بقولهم اس قول سے، کان الملک خادما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، او ان بعض الملک خدام بنی آدم، یعنی ملائکہ موکلین بالبشر. کہتے ہیں کہ فرشتے بنی آدم کی، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، جاہل لوگوں کا قول ہے. کہتے ہیں ونحو ذلک من الفاظ مخالف للشرع، اور ایسے الفاظ جو شرع کے مخالف ہیں، المجانب للادب، جو ادب کے مخالف ہیں. پھر آخر تک بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ قول جو ہے صوفیوں کا قول، بریلوی دیوبندیوں کا قول، کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ایک سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ آیا، ہاتھ میں، سر پہ سبز پگڑی تھی، ہاتھ میں سبز گلاس، اس میں سبز مشروب تھا، اور ایک اللہ کے ولی کے لیے آئے اور یہ مشروب دیا. یہ ان کے نزدیک ایک فرشتہ تھا خاص، جو اس اللہ کے ولی کے لیے خاص آسمان سے نازل ہوا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان بعض الجاہلین یسیئون الادب بقولهم، یعنی ایسے قول کے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں فرشتوں کے حق میں. یہ بھی ایک حنفی عالم ہے, یہ بھی حنفی عالم جو آج ایسی باتیں کرتے ہیں, سبحان اللہ. پھر آخر میں یہ سارا مسئلہ جا رہا ہے کون افضل ہے, فرشتے یا بشر. کہتے وحاصل الکلام ان هذه المسئلہ من فضول المسائل, دس صفحے لکھنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فرشتے یا انسان افضل ہیں, یہ فضول مسائل میں سے ہیں. ریکارڈنگ میں خرابی ہو گئی, اچھا کوئی مشکل نہیں, یہ فضول مسائل میں سے ہیں. اور بہت سارے اہل اصول نے اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا, اور امام بحیر فتح اللہ نے بھی توقف کیا اس مسئلے میں, کا جواب نہیں دیا. واللہ اعلم بالصواب. یہ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے چند باتیں تھیں, اور انبیاء اور رسولوں پر ایمان کے تعلق سے فرماتے ہیں, تو ہمارے اوپر فرض ہے, واجب ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں ہر اس کتاب پر, ہر اس نبی پر جسے, اور رسول پر جسے اللہ تعالیٰ نے نام سے ذکر کیا اپنی کتاب قرآن مجید میں. اور یہ بھی ایمان واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی رسول بھیجے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان پر بھی ایمان ہے, اور ان کے علاوہ بھی اللہ کے رسول ہیں جو ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں, ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جن کا نام اور نمبر صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور جملتاً سب پر ایمان ہے. اور اس کی دلیل فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسل قد قصصناهم علیک, بعض رسولوں کا قصے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں, من قبل سے پہلے, ورسل لم نقصصهم علیک, اور بعض رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ قصے نہیں بیان کیے. سورۃ النساء نمبر 164. فرماتے ہیں ہمارے یہ بھی ایمان, ہمارے پر یہ بھی فرض ہے ایمان لانا کہ جو انہیں حکم دیا گیا, جو رسالت ان کو سونپی گئی, وہ رسالت انہوں نے پہنچائی ہے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, اور اس کی وضاحت بھی کی ہے. صرف نہیں کہ پیغام دے کے چھوڑ دیا بغیر وضاحت کے, نہیں, یہ ایمان ہے کہ وضاحت بھی کی ہے, بیان بھی کیا ہے, اضاح بھی کیا ہے. بیان لا یأس احد ممن ارسل الیہ جہلہ, ایسا بیان کیا کہ کوئی بھی امت میں سے ان کے زمانے کوئی شخص باقی نہ رہا جس جو سمجھ نہ سکا. سبحان اللہ, جنہوں کی بات کو سنا اس سمجھا ضرور ہے. وہ دیکھو ماننا نہ ماننا الگ بات ہے, ابو جہل نے بھی سمجھا, ابو لہب نے بھی سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, لیکن ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, ابو جہل حجت نہیں پیش کر سکتا میں نے سمجھا نہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا نہ سکے, یہ حجت ہرگز نہیں. تو یاد رکھیں انبیاء اور رسول صرف پیغام ہی نہیں بلکہ پیغام کے صحیح معنی جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, وہ بھی سمجھائی ہے وضاحت کے ساتھ. ولا يحل خلافه, اور اس کی مخالفت کرنا بھی جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کس چیز کی مخالفت, جو فہم, جو طریقہ رسول اور نبی لے کے آتا ہے, کتاب جو لے کے آتا ہے یا پیغام جو لے کے آتا ہے, پھر اس کی جو تشریح کرتا ہے, اس کے خلاف کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اور تفسیر کرے. فرماتے ہیں اولو العزم جو ہیں وہ پانچ رسول ہیں. اچھا پھر یہ بھی ایمان ہے کہ اطاعت فرض ہے, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور پھر اولو العزم پانچ ہیں. سید فرماتے ہیں بغوی نے نقل کیا سیدنا عبداللہ بن عباس اور قتادہ سے کہ کون ہے پانچ, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ و محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اور ان پانچوں کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. میثاق لیا ہے, عہد لیا ہے انبیاء سے, آپ سے بھی عہد لیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نوح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے. اور دوسری دلیل کہ پانچ العزم رسول ہیں, سورۃ الشورى آیت نمبر 13, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7, اور سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں واضح دلیل ہے کہ اولو العزم پانچ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہاں پر بھی پانچ ان عظیم رسولوں کا ذکر ہے، اولو العزم رسول میں سے ہیں. وہ پھر فرماتے ہیں واما الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کہ کیا تقاضا ہے، فرماتے ہیں تصدیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، واتباع ما جاء به من الشرائع اجمالا وتفصیلا، تصدیق کرنی ہے اور اتباع، تصدیق بھی فرض ہے واجب ہے اور اتباع بھی فرض ہے، یعنی کہ صرف خبر کی تصدیق کرنی ہے اور جہاں پر امر ہے یا نہیں ہے وہاں پہ عمل نہیں کرنا، نہیں. جیسے کہ تصدیق واجب ہے ویسے عمل کرنا بھی واجب ہے، اور عمل جو ہے کیسے کریں گے، وہ اتباع ما جاء بھی من الشرائع اجمالا و تفصیلا. آپ سلم کیا لے کے، توحید لے کے، بنیاد توحیدی ہے، یعنی کہ صرف نماز ہے، روزہ زکات، بنیاد توحیدی ہے، تو توحید پر عمل کرنا اجمالا و تفصیلا، یہ بنیادی مسائل ہیں دین کے. واما الایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان جو رسولوں پر نازل کی گئی ہیں، جیسا فرماتے ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نام سے جس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور ان کے علاوہ جن کے ہم نام نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کے نام اور نمبر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یعنی کتابیں صرف یہ چار یا پانچ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اور بھی کتابیں ہم نہیں جانتے وہ کون سی ہیں. کیا گیتا ان میں سے ہے؟ نہیں، اسے کوئی دلیل نہیں ہے. ہندو کو کتاب ہے یا کسی اور مذہب کی کتاب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان میں شرک بدعات خرافات، اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک بدعات خرافات سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی پاک ہے. تو کوئی شخص لوگوں کو ان شکوں کو شبہات میں نہ ڈالنے کی کوشش کرے، یا ہندو کو راضی کرنے کی نہ کوشش کرے کہ چلو ہم ان کی بات تھوڑا سا قبول کر لیتے ہیں، یہ کتاب بھی سیکرٹ بک ہے تو ہماری کتاب کو مانیں گے. نہیں، ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. دین اسلام واضح دین ہے، صراط مستقیم ہے، اس میں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے ایمان لے آنا ہے تو اسی صراط مستقیم پر ایمان لے کے آئے، جو ادھر ادھر دائیں بائیں جانا چاہتا ہے تو پھر ادھر ہی ٹھیک ہے. تو یاد رکھ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گیتا بھی اچھی بات ہے، گیتا میں اچھی باتیں ہوں گی، میں نہیں جانتا کیسی اچھی بات جس میں شرک بھرا ہوا ہے، بت پرستی بھری، پتہ نہیں کیسی اچھی بات ہے. جن کے لیے ہے تو ہوگی، ہمارے لیے ہرگز نہیں ہے، لیکن اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہوں قرآن کی، جو ہمارے سچی کتاب ہے، اس کے مخالف ہے. میرے بھائی تورات موجود ہے، تورات اور انجیل، تورات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، لیکن یہ جو موجود ہے یہ اللہ کے کلام ہے، یہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو ابھی تحریف نہیں کی گئی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے. انجیل جس کی تحریف نہیں کی، اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے کلام ہے. جو موجود ہے وہ تو تحریف شدہ ہے. جب وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر گیتا کو کیسے ماننے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ ہم نہیں مانتے کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. تو گیتا جو اللہ کے کلام ہی نہیں، جس کا ثبوت نہیں ہو، کیسے مان لیں ہم بھائی؟ اسے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اور حق بات جو ہے دلی کی بنیاد پہ کیا کریں. امام صاحب فرماتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان، قرآن مجید جو ہماری کتاب، مسلمانوں کی کتاب ہے، حق ہے. اقرار کرنا ہے، ایمان ہے جو کچھ اس کتاب میں ہے، اور جو کچھ اس کے اندر اس کی اتباع کرنا ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی جو ایمان ہے دوسری کتابوں پر، وہ اس ایمان سے زیادہ ہے. یعنی کہ صرف قرآن پر کافی، باقی ہم جھٹلا ہے نہیں، ایمان سب کتابوں پہ ہے، لیکن اتباع اس قرآن مجید کی کرنی ہے. اور ساری کتابوں میں، ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، حق ہیں، ہدایت ہیں، نور ہیں، بیان ہیں، شفا ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، جو بھی ہمارے اوپر نازل ہو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ بھی یہاں پہ بیان کیا شیخ صاحب نے. اور جب نازل کی بات کی ہے، قرآن مجید نازل ہوا یا کتابیں نازل ہوئیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ، عرش پر ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. پھر قرآن مجید کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں کہ قرآن مجید ہدایت ہے، نور ہے، موعظہ ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے آخر تک. انہوں نے پھر یہ دلائل بھی بیان کیے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.